الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول اس وقت آپ مدنی چینل کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی خصوصیت کے ساتھ مالی معاملات سے ریلیٹڈ اور آپ کے صنعت و حرفت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں جن پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ہمارا فورم حاضر ہے. مفتی صاحب تشریف فرمائے. مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظل اللہ علی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، صلوا علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلے میں شامل کرتے ہیں پہلی کال اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی
مفتی صاحب، ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی درکار تھی، وہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ چھتے کے ساتھ شہد کو بیچتے ہیں، یعنی چھتا ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں. اب اس میں یہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں شہد جو ہے وہ 1 کلو نکلے گا، 2 کلو نکلے گا یا 3 کلو نکلے گا، تو اس بیع کا شرعی کیا حکم ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ صرف جو ہے وہ چھتا بھی بکتا ہے، بعض اوقات لوگ صرف چھتا لینے کے لیے آتے ہیں کہ اس میں سے موم جو ہے وہ ہم نکالیں گے، یا بعض اوقات شہد کے ساتھ چھتا خریدتے ہیں کہ ہم خود جو ہے شہد نکالیں گے اور ساتھ میں موم بھی نکالیں گے، تو کیا آیا اس طریقے سے چھتے کو بیچنا کہ شہد کی مقدار معلوم نہ ہو؟
ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشیاء دو طرح سے بیچی جاتی ہیں، ایک یہ کہ کسی پیمائش کا اعتبار کرتے ہوئے بیچا جاتا ہے، مثال کے طور پر کلو کے حساب سے ہے یا ناپ کے حساب سے ہے یا ماپ کے حساب سے ہے، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے. دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گنتی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے. تو شہد کے جو عام خرید و فروخت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوانٹیٹی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے کہ بھئی یہ شہد ہے اور اتنے کا کلو ملے گا اور اتنے کا کلو آپ خرید لیں. دوسرا اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ درخت سے توڑ لیا کسی نے، اور توڑنے کے بعد کسی ٹب کے اندر اس کا پورا چھتہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے. اب جو اس کے اندر اجزاء ہوں گے، خود شہد ایک مال ہے، پھر جو چھتہ ہے اس کے اندر موم ہے وہ خود ایک مال ہے، جالی تو شاید ہی کوئی خریدتا ہو، صرف موم اس کا بیچا جاتا ہے، تو یہ اموال تو ہیں، ان کی مقدار پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سامنے موجود ہیں اور اس طرح سامنے موجود ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اس سے توڑ لیے گئے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی قیمت اتنی ہے. اس طور پر اگر کوئی بیچتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ بیان نہ کرے کہ جناب اس میں اتنے کلو شہد ہوگا اور اتنے کلو ہوگا، کہے کہ جو بھی مقدار وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے، پتا چلے کہ جناب اس کا شہد کا اضافہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی شیرہ ملا رہا ہے یا کوئی اور چیز میں ملا دی، تو اگر ملاوٹ کرے گا تو یہ خارجی اعتبار سے ویسے ہی جو ہے ایک ناجائز کام ہوگا. تیسری صورت جو قابل توجہ ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کا درخت پر نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ درخت پر ہوا تو پھر قابل تسلیم نہیں ہوگا. ہر ایک شخص کی یہ طاقت اور قدرت نہیں ہوتی کہ وہ درخت سے جو ہے اس کو توڑ لے، اور پھر ملکیت کے بھی مسائل ہوں گے کہ جب تک وہ درخت پر ہے کس کی ملکیت ہے اور کس کی ملکیت نہیں ہے. درخت پر لگا ہوا نہ ہو، ہٹا دیا گیا ہو، کسی قسم کا اضافی طور پر اس کے اندر ملاوٹ نہ کی گئی ہو، اور جیسا ہے ایز پر جو نظر آ رہا ہے اس کے طور پر اس کو بیچا جا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
میرا نام محمد قاسم اسلم اتاری ہے اور میں اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں، اور میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ادھر ان ملکوں میں دکانوں میں کام کرنا جدھر पोर्क अल्कोहल वगैरह बेची जाती है, उन चीजों को उठाना बेचना रखना ये जायज है, कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि टीवी पर फुटबॉल दिखाया जाता है, क्या फुटबॉल देखना जायज है, देख सकते हैं?
ठीक है, दो सवाल इन्होंने किए हैं
जी।
पैथ पोर्क के हवाले से
जी,
सुअर जो है उसका काम करना, उसको उठाना, उसको मुंतकिल करना एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो जो सुअर है उसके काम में वो मुआविन मददगार बने, उसका उठाना, उसका उसकी नकलो हमल या उसे बेचना। इसी तरीके से अल्कोहल का मामला है, हदीस मुबारका में जो है वो अल्कोहल के ताल्लुक से तो बड़ी सराहत के साथ मौजूद है कि इसका खुलासा ये है कि बेचना खरीदना मददगार बनना ये काम मुसलमान के लिए जायज नहीं होंगे। ऐसे जवाब तलाश करें कि शरीयत मुताहरा की जो तालीमात हैं उस जवाब के हवाले से, उसके करने के हवाले से इजाजत देती हों। दूसरा जो उनका सवाल था कि फुटबॉल का मैच खेल देखना
जी,
तो ये नॉर्वे में रहते हैं तो जाहिर बात है कि जब इस तरह की तकारीब होती हैं, पहली बात तो ये है कि इस तरह की तकारीब के अंदर बेपर्दगी, म्यूजिक और इस तरह के जो मामलात हैं वो गालिब तौर पर मौजूद होते हैं।
ठीक,
और अब जब ये चीजें मौजूद हैं तो जो अगला स्टेप है उसकी तरफ तो जाने की गुफ्तगू करने की हाजत ही नहीं है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं एक जो मुसलमान है उसको दूर रहना चाहिए क्योंकि बदनिगाही से ही बहुत सारे मुफासिद पैदा होते हैं।
ठीक,
फिर म्यूजिक जहाँ पर हो वहां से वैसे दूर हटना चाहिए बजाय इसके कि कोई खुद अपने घर में म्यूजिक का इंतखाब करे, म्यूजिक को बजाए। और जो सरगर्मियां वहां पर हो रही हैं वो सरगर्मियां भी फिर ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर नमाज का पता होता है, नमाज के औकात का ख्याल रखा जाता है, और जो लोग इन्हिमाक करते हैं इस तरह के मामलात के अंदर फिर उनकी जो फर्ज इबादत हैं वो भी जाया हो रही होती हैं। मजमूई तौर पर खुलासा कलाम यही है कि जो आपने सवाल पूछा है उसमें इश्तगाल, उसे देखना वो जायज नहीं है।
जी, अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में
जी।
मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। तकरीबन एक दो साल से पाकिस्तान में बैरूनी दुनिया में मनाए जाने वाला एक कारोबारी त्यौहार मुतारिफ हुआ है जिसमें नवंबर के आखिरी जुमे को ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है और मुख्तलिफ कारोबारी कंपनियां खास तौर पर ऑनलाइन कंपनीज डिस्काउंट देती हैं, तो जुमे के दिन को ब्लैक कहना कैसा और ऐसी कंपनियों के साथ खरीदारी करने के क्या शरई अहकाम हैं? जवाब इरशाद फरमा दें।
ठीक है जी,
जुमा का दिन मुसलमानों के नजदीक एक मजहबी अहमियत का हामिल दिन है। यहूदी हफ्ते के दिन को मजहबी तौर पर अहम मानते हैं, नसारा जो है वो इतवार के दिन को मजहबी तौर पर अहम मानते हैं, और जिसके मजहब में जो दिन ज्यादा मुकद्दस और अहम होता है वो उस दिन के ताल्लुक से जो अल्फाज मुंतखब करेगा यकीनी तौर पर वो एक ताजीम के अल्फाज मुंतखब करेगा। तो पहली बात तो यह है कि एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो जुमा के दिन को ब्लैक के लफ्ज से ताबीर करे या उसके लिए लफ्ज ब्लैक इस्तेमाल करे।
यह दिन यानी
मतलब ब्लैक दिन का मतलब होता है स्याह दिन। अब कोई कहेगा कि जनाब मौलाना जो है वो टीवी पर बैठ के मसले बयान कर रहे हैं, इनको इस दिन की हिस्ट्री नहीं पता कि दिन होता क्या है, तो चलो मैं हिस्ट्री भी बयान कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका वगैरह में ये दिन 60 की दिहाई में शुरू हुआ, 1960 की दिहाई में, जो दस्तियाब मालूमात मुझे मैसर आ सकी, और उन मालूमात के तहत जो ताजिर लोग थे इस दिन को के अंदर कारोबार किया करते थे या कारोबार का हिसाब किया करते थे, और जो नुकसान होता उसे काले पेन लाल पेन से लिखते थे, नुकसान को सुर्ख पेन से लिखा करते थे और नफा को स्याह पेन से लिखा करते थे। तो उन लोगों के नजदीक जो काला रंग है वो नफे की अलामत हुआ करता था। अब ये दिन वो जुमे के लिए उन्होंने खास कर दिया, जुमे के दिन ये काम किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता रस्म ये पड़ी कि जनाब
जी
जुमे के दिन को उन्होंने ब्लैक डे कहना शुरू कर दिया। अब वो तो गैर मुस्लिम थे, यहूदी नसारा थे, उनके दिन उनके मजहब में उनकी मजहबी तालीमात में जुमा के ताल्लुक से कोई अहमियत नहीं थी। انہوں نے جو لفظ چاہا وہ بول دیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کچھ کاروباری کمپنیوں نے ایک دو سال سے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا ہے، اور کہ جناب پاکستان کے اندر بھی وہ یہ کاروباری تہوار منائیں گے اور جمعہ کے دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیں گے، اور اپنی پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی سہولیات رکھیں گے، سستا بیچیں گے، پیکیجز کا اعلان کریں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کریں گے، ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس کے اندر ایک ہی غلطی ہے
جی،
کہ جمعۃ المبارک جو کہ یوم نور ہے، اس جمعۃ المبارک کے دن کو جس نام سے پکارا گیا ہے وہ نام جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے
جی۔
اب ہم ہمارے زیادہ دور نہیں، ہمارے پڑوس میں ہی ہے چائنا سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ تہوار گزشتہ 3-4 سال تھا جب معروف ہوا اور امریکہ سے نکل کے اور ممالک کی طرف منتقل ہوا، ایشین ممالک میں بھی جب یہ تہوار آیا تو چائنا کے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ نومبر کے آخری ہفتے میں بلیک فرائیڈے کے نام سے کوئی دن منائے، انہوں نے اپنی ایک ثقافت شروع کی اور انہوں نے 11 نومبر کے دن کو ایک الگ نام سے یہ تہوار منایا۔ اور میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، ایک بہت معاصر بڑا اخبار ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کو شائع کیا کہ جناب چائنا کی صرف ایک آن لائن کمپنی نے اس تہوار کے اندر جو اس نے الگ نام سے منایا، الگ دن منایا، اس نے باقی ممالک کی پیروی نہیں کی، باقی ممالک کے نام کو نہیں لیا، باقی جو دن ہے، باقی جو لوگ مطلب ممالک ہیں اس جس تاریخ کو مناتے ہیں وہ تاریخ نہیں لی، جس دن کو مناتے ہیں وہ دن نہیں لیا، جس نام سے مناتے ہیں وہ نام نہیں لیا، اور اس یعنی کمپنیوں نے ایک نیا جو ہے فیسٹیول شروع کیا، ایک نیا تہوار شروع کیا، اور صرف ایک آن لائن کمپنی نے کئی ارب ڈالر کی تجارت ایک دن میں کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نام سے چیزیں بکتی ہیں تو سبق موجود ہے کہ ان کی ثقافت نے منظور نہیں کیا کہ وہ جناب ان ممالک سے نام لے کر آئے جن ممالک کو پسند نہیں کرتے، ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا۔ تو اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس کے مذہب کے اندر جمعہ کی ایک اہمیت ہے، جمعہ کی ایک فضیلت ہے، جمعہ مقدس دن ہے، جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ جو ہے وہ یوم نور ہے۔ تو اب اس جمعہ کے دن کو وہ بلیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس لفظ کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ کا استعمال ہے وہ لفظ کا استعمال غلط ہے، اور جمعہ کے دن کو ہرگز بلیک نہیں کہہ سکتے۔ جو کمپنی ایسا کرتی ہیں اگر مسلمان ان کے ساتھ خریداری رکھیں گے تو یہ نظام تو بند نہیں ہوگا، یہ تو پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ لین دین نہ کریں جو ہمارے اس مذہبی دن کے تعلق سے کسی بھی طرح کا انحراف کرتی ہوں۔ اور بہت ساری کمپنیوں کو میں نے دیکھا ہے، پچھلے سال ایسی رپورٹیں آئی تھیں کہ انہوں نے گولڈن جمعہ یا وائٹ فرائیڈے کے الفاظ سپر فرائیڈے کے نام سے جو ہے اپنی سیلز لگائیں، انہوں نے لفظ بلیک کا استعمال نہیں کیا، اور کیسے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کے فضائل تو آپ دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں مزید تخصیص کر دی گئی، جمعہ کو عصر سے مغرب وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کے اندر 24 گھنٹے ہیں، یعنی رات سے جب شروع ہوتا ہے وقت جمعہ کا، شب جمعہ اور جمعہ 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد نہ فرماتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا، اتنا عظیم دن ہے مسلمانوں کے ہاں، جمعۃ المبارک، جمعۃ النور، یوم نور۔ تو اب یہ کیسے مطلب کہ ایک مسلمان کے لیے روا ہوگا کہ وہ اس دن کو بلیک کے نام سے پکارے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرے، उनके पीछे चले, उनके नक्शे कदम पर चले और इस बात को सर्फ नजर करे कि उसके अपने मजहब में जुमातुल मुबारक की क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए और कारोबार कीजिए लेकिन कारोबार के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, अपना नाम रखा जा सकता है इस फेस्टिवल का और अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। मैंने चाइना की मिसाल दी आपको कि मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ दिन में मनाया उन्होंने लेकिन सिर्फ एक कंपनी ने अरबों डॉलर की का जो नफा है वो हासिल किया है।
और मुफ्ती जुमे के दिन तो नेकियों के भी मतलब दरवाजे ज्यादा कर दिया जाते हैं, दुरूद पाक के हवाले से
आप देखें वो इसलिए ज्यादा होती है ना, फजीलत इसलिए है, नेकियां बढ़ती हैं, 70 गुना सवाब भी दिए जाने की रवायतें मौजूद हैं, सब इसलिए है कि ये मजहबी एतबार से मुकद्दस दिन है।
ठीक है,
तो इसके लिए अच्छे नामों का इंतखाब भी जरूरी है।
मुफ्ती अगर नफसियाती और माशरती तौर पर देखें तो जिस दिन मुझे खुशी मिले उस दिन को कोई सिया दिन कहे तो मुझे तो मजा नहीं आएगा, क्या मुझे खुशी मिली, मेरी तरक्की हुई है इस दिन और ये कह रहा आज सिया दिन है तो मुझे सुनने में तो मजा नहीं आएगा। इस एतबार से भी आपने जो इरशाद फरमाया इन मदनी फूलों को नोट करे, अल्लाह करे इसको वसत मिले और हमारे जो ताजिर हजरात हैं, हमारे ताजिर इस्लामी भाई हैं, वो इसकी रियायत करें। मुफ्ती कुछ आपने भी नोट किया होगा, कुछ जैसे आपने तस्करा भी किया, कुछ ताजिर ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने तब्दीली की और ये दूसरे नामों से अच्छे नामों के साथ इसको रिलेट।
हमारे नजदीक कोई मजहबी त्यौहार तो है नहीं, त्यौहार मनाया जा सकता, कारोबारी त्यौहार है, नाम के इंतखाब पर मसला है।
ठीक है, नाम तब्दील कर लें तो काम भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिए।
सर ये है कि बास ठेकेदार होते हैं तो एक सूरत तो ये होती है कि वो काम और माल दोनों के पूरा इत्तेफाक कर लेते हैं कि इस घर में टाइलिंग वगैरह करनी है, इसका माल और इसकी मजदूरी ये होगी। दूसरी सूरत ये होती है कि मकान मालिक कहता है नहीं आप मजदूरी हमसे तय करें, माल हम लाएंगे। अब जब माल लाने का वक्त होता है तो इसमें दो सूरतें आती हैं, एक ये कि ठेकेदार कहता है कि चले मैं आपको दुकानदार से दिला देता हूँ, तो अब वो दुकानदार से पहले से इत्तेफाक कर लेता है कि मैं ग्राहक ले आऊंगा। तो नंबर एक ये कि या तो दुकानदार उसमें कुछ पहले से ही बढ़ा देता है कि भाई उसको देना है ठेकेदार को कुछ, तो इस सूरत में क्या हुक्म? और अगर वो दुकानदार दाम नहीं बढ़ाता, अगर ये मकान मालिक खुद जाता तो वो जो रेट मिलता वही रेट वो अब भी दे रहा है उस दुकान पर ठेकेदार के साथ जाने की वजह से, और जो मुकम्मल फातूरा है उसमें से अपनी तरफ से अगर ठेकेदार को देता है तो ये फिर ठेकेदार को जो चूंकि पहले से इत्तेफाक था ऐसा लेना क्या था।
ठीक है जी, बड़ी तफसील से आपने सवाल कर लिया।
मदीना मुनव्वरा से काल थी इसीलिए लफ्ज फतूरा इस्तेमाल किया गया है
जी।
और फतूरा जो है वो बिल को कहते हैं।
ठीक है,
जो बिल मिलता है हमें
रसीद
मिलती है उसको कहते हैं। बेसिकली इनका सवाल ये था कि ठेकेदार को रखा है उसे मजदूरी दी जाएगी, काम का ठेका दिया है, माल का ठेका नहीं दिया, उसे मजदूरी दी जाएगी। जब उसे मजदूरी दी जाएगी तो अब वो माल दिनाने भी जाता है, माल चुके मालिक ने लेना है, माल ठेकेदार ने नहीं लेना, तो ठेकेदार है वो अजीरे खास तो है नहीं, अजीरे मुश्तरक है, तो वो उस ठेकेदारी के दौरान और भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि और काम नहीं कर सकता। तो जब वो जाएगा लेकर पार्टी को और दुकानदार से वो पहले तय कर चुका है कि मैं पार्टी को लाने की कमीशन लूंगा और लेकर जाना एक अमली काम है, सिर्फ फोन पर इसने काम नहीं चलाया, अमली काम भी इसने अंजाम दिया, तो इस तरह की ब्रोकरी लेना जायज है। इसमें दो बातें पेश नजर रहे, एक तो ये है कि दुकानदार से पहले तय कर लेना जरूरी है। बाद लोग क्या होते हैं कि एक दुकान पर लेकर गए वहां उनकी सेटिंग थी
जी,
दूसरे पर नहीं थी, लेकिन वो बाद में बताएंगे कि जनाब मैं आपके पास पार्टी को लेकर आया था पैसे दो, कहेंगे भाई आपका और हमारा तो कोई मायदा ही नहीं था, किस बात के पैसे दें। ये नहीं होना चाहिए, दुकानदार से पहले तय हो। दूसरी बात यह है कि जो भी ले जाने वाला है वो अपना अमली कोई काम करे, उसका अमली तौर पर अपना कोई काम होता है तो उसकी मेहनत पाई जाएगी, अमली दौड़ धूप पाई जाएगी, जो एक तकाजा बयान किया है फुकाए कराम ने ब्रोकरी लेने के ताल्लुक से, तो इन दो चीजों के पाए जाने पर उसका जो तयशुदा जो वो है ब्रोकरी या दुकानदार से वो लेना जायज होगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
सगे अत्तार मोहम्मद रफीक अत्तारी मुंबई से। मेरा एक मसला ये है हजरत के सवाल करना है मुफ्ती साहब से कि अगर कोई ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لیتا ہے اور اسے لے کر کرائے پہ دے سکتا ہے، برائے کرم مہربانی عذاب عنایت فرما دے.
ہیوی ڈپوزٹ کے اعتبار سے مجھے یہ صورت ہی سمجھ میں آ رہی ہے جو ہماری آج کل چل رہی ہے، کہ ایک بڑی رقم دے کے گھر لے لیا، کوئی کرایہ اس کی مد میں نہیں ہے، اب اس نے اس کو کرایے پہ دے دیا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے.
اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹا موٹا ایڈوانس رکھا جاتا ہے کہ دو چار مہینوں کا کرایہ جمع ہو جائے تو وہ وصول کیا جا سکے، یا پھر مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کو جو ہے ایڈوانس سے کور کی جا سکے، یا یوٹیلیٹی بلز بعض اوقات جمع ہو جاتے ہیں کرایہ دار کے ذمے، وہ کور کیے جا سکیں، یا بعض اوقات کرایہ دار اچانک سے سامان اٹھا کے غائب ہو جاتا ہے اور دو تین مہینے کا کرایہ ہوتا ہے، وہ کور کیا جا سکے. تو اس کے مقاصد تھے اور ایڈوانس لوگ لیا کرتے تھے اور لیتے بھی ہیں، آج بھی لیتے ہیں، لیکن ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے.
ٹھیک،
ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے اور اس ایڈوانس کو لوگ لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نارمل سا ایڈوانس ہے، اس کے لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایڈوانس لے کے کوئی کرائے پر اپنی جگہ دیتا ہے تو فقہ اکرام نے اس کی رخصت عطا فرمائی ہے، جواز بیان کیا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اور یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہو، ہند میں بھی شروع ہو گیا ہو، وہ یہ ہے کہ جناب ایڈوانس تو چل رہا ہے 50,000 روپے 1,00,000 روپے،
ٹھیک ہے، نارمل
نارمل ایڈوانس،
ٹھیک ہے،
لیکن سامنے سے پارٹی کہتی ہے کہ مجھ سے آپ 10,00,000 روپے ایڈوانس لے لو،
ٹھیک ہے،
کرایہ 1% لو صرف،
ٹھیک ہے،
اگر کرایہ 10,000 روپے تھا تو میں 1,000 روپے کرایہ دوں گا،
ٹھیک ہے،
کرایہ اگر 50,000 روپے ہے تو میں 5,000 روپے کرایہ دوں گا، اور بعض لوگ تو کرایہ بالکل نہیں دیتے،
ٹھیک ہے.
تو یہ جو ہیوی ڈپوزٹ یا ایڈوانس کی مد میں بہت بڑی رقم جمع کی گئی ہے، اس بڑی رقم جمع کر کے اس یہ جو بڑی رقم ہے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ بڑی رقم دراصل قرضہ ہے جو مالک مکان نے حاصل کیا ہوتا ہے، اور مالک مکان اب اس قرضے پر سامنے والے کو نفع دیتا ہے.
ٹھیک،
نفع یہ دیتا ہے کہ جو مارکیٹ میں رائج کرایہ تھا وہ کرایہ کم کر دیتا ہے، حد سے زیادہ کم کر دیتا ہے یا کرایہ معاف کر دیتا ہے. تو قرضے پر نفع اٹھانا ہوا، قرضے پر جو نفع دینا ہے اور لینا ہے، یہ سودی معاملہ ہے، ہرگز ہرگز شرعاً اس کی اجازت نہیں ہو سکتی.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں درزی کام کرتا ہوں، اور جب سیزن ہوتی ہے جیسے کہ رمضان عید ہے تو بہت کام ہوتا ہے، ہم کئی گراہک کو منع کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر گراہک آتے ہیں وہ اینڈ ٹائم پر آتے ہیں، تو ہم نے 20-25 جوڑی کی جگہ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو نئے گراہک آتے ہیں یا جو پیسے پورے نہیں دیتے وہ اگر آتے تو ان کو منع بولتے ہیں کہ اب جگہ نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا، اور اس کے ہم کیا کریں کہ ہم جھوٹ بھی نہ ہو اور ایسے گراہک واپس چلے جائیں؟ اس براہ کرم ارشاد فرمائے.
دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی گفتگو کو مخصوص پس منظر میں بولنا،
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب وقت چاہیے آپ کا،
ٹھیک،
میں کہتا ہوں جی وقت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
حالانکہ وقت تو میرے پاس ہے،
صحیح ہے، ڈبل 12 گھنٹے تو وہی ہیں.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے، لیکن کیا ہے کہ میرے پاس کام ہے،
ٹھیک ہے،
پہلے سے میرے منتخب کردہ کام ہے، ان کاموں کے لیے میں نے وقت منتخب کیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے جو ہے وہ وقت منتخب کیا ہو. تو بعض اوقات ایک کسی گفتگو کا محدود پس منظر ہوتا ہے یا مخصوص پس منظر ہوتا ہے، وہ گفتگو اس پس منظر میں کی جا رہی ہوتی ہے. تو جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو بندے ہوئے کسٹمر ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے، آرڈر ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے، اور اس آرڈر کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو جب ان کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ ان کے آرڈر کے ہوتے ہوئے میں میرے پاس وقت نہیں بچے گا، تو انہوں نے کوئی خلاف واقع بات نہیں کی ہے.
ٹھیک ہے،
جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنے کو.
ٹھیک ہے،
تو جو ان کے ذہن میں تصور ہے وہ واقعے کے مطابق ہے.
ٹھیک،
تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وقت نہیں بچے گا، بہت سارے آرڈرز ہیں اور بہت سارے آنے ہیں،
جی،
تب تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. تو ان کا جملہ بہرحال جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے.
صحیح، اگلی کال دیجیے.
سوال سر یہ ہے کہ میں نا آج تو 2 سال پہلو نا پیسے دیتے سی ایک بندے نو تجارت واسطے، انہیں نا سر
بالکل جی تسی صحیح سمجھ رہے ہو. جب آپ کے پیسے کا اس نے استعمال ہی غلط کیا ہے تو اس کا جو نفع حاصل ہوا ہے وہ نفع سودی نفع ہے, اور وہ سودی نفع آپ کو ملے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو اسے لے کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکات کو صدقہ کر دیں, تسی اس نفع نو وصول کرو ثواب دی نیت تے بغیر, مستحق کے زکات جڑے بندے ہیں نے انہاں نو دے دو. اے حلے گا.
ٹھیک ہے, چلیں جی, مفتی صاحب نے آپ کو آپ کی زبان میں ہی جواب دے دیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں.
کوشچن یہ ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے, وہ کچھ چیزیں جب انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں, میں انہیں جو ہے نا وہ چیز پرچیز کر کے تو انہیں دے دیتا ہوں, اور اس میں جو ہے نا وہ پھر اس میں اپنا منافع بھی رکھ سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو سرکاری ادارہ ہے وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیک کی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ چیک اس دکاندار کے نام پر بنتا ہے جس سے چیز پرچیز کی ہوتی ہے, تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا میں وہ اپنے نام کا جو ہے نا انوائس انہیں دے سکتا ہوں تاکہ چیک جو ہے وہ میرے نام کا بن جائے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائے.
ٹھیک ہے,
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ادارے کے ساتھ کیا وابستگی ہے, آزادانہ کام کرتے ہیں یا آپ ادارے کے اپنے ملازم ہیں؟ اگر آپ اسی ادارے کے ملازم ہیں اور پرچیزر ہیں اس ادارے کے, اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ چیزیں لے کر آنا اور سلیکٹ کرنا, اور پرچیزر سے مراد یہ کہ پرچیزر مینیجر ہوتا ہے, پرچیز مینیجر ہوتا ہے, اگر آپ پرچیز مینیجر ہیں یا پرچیزنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا آفیشلی, ادارے کی ملازمت آپ کی ہے
جی,
تب تو گنجائش کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کچھ ماہرین کی خدمات حاصل کرتا ہے, کہ مارکیٹ میں جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ان کے ذریعے چیزیں منگوائی جائیں, تو صورتحال اور ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ ادارے کے اندر اپنا ایک نظام ہے کہ براہ راست دکانداروں سے ان کو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں, تو صورتحال کچھ اور ہوگی. تو جو قوانین ہیں ادارے کے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو افسر ہے وہ آپ کے مامے کا بیٹا ہے, چاچے کا بیٹا ہے, آپ کا رشتے دار ہے, وہ کہتا ہے دکاندار کو نفع کیوں ملے, چلو تھوڑا سا نفع آپ لے لو اس کے اندر سے, تو یہ تو ادارے کو دھوکہ دینا ہوا, اس کی گنجائش نہیں ہوگی.
جی
سوال تفصیل طلب ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ, ناجائز بھی ہو سکتا ہے.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
سوال ہے کہ میں کویت کے اندر رہتا ہوں اور میرے پاس ایک میں ٹیلر کی دکان ہے, اور میرے پاس ایک کاریگر کام کرتا ہے, اس کو میں پیس کے اوپر ریٹ دیتا ہوں جو بھی مناسب ہے پیس پہ, اور جب بھی میں سفر جاتا ہوں تو اس کو دکان دے دیتا ہوں, دکان میری ہے, بس اس کو میں بولتا ہوں تو چلا دکان, جب تک میں سفر سے نہ ہوں دکان وہ چلاتا ہے, اور دکان کا کرایہ اس کو ہی بڑھنا ہوتا ہے, اور اس سے میں کچھ پیسوں کے مطالبہ کر سکتا ہوں, اور ایسے پیسے لینا کیا مجھے میرے لیے درست ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیں آدھا مسئلہ تو کلیئر ہے کہ جو ٹیلر ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے پر پیس یا اجرت دیں, اس کی گنجائش موجود ہے اور ایسا کرنا جائز ہوگا. لیکن دوسری جو بات ہے کہ یہ گاؤں اپنا وہاں جاتے ہیں, اپنے ملک جاتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, آواز ان کی ہندی تھی
جی,
تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کتنے دن کے لیے جائیں گے.
ٹھیک,
اتنے دن دکان اس کے ہینڈ اوور رہے گی تو دکان آپ گویا کہ اس کو کرایہ پر دے کے جائیں گے.
صحیح,
ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ دکان کرایہ پر دے جائیں, دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ مشین کرایہ پر دے جائیں. دکان کرایہ پر دینا ذرا مشکل کام ہے, یعنی فقہی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں.
ٹھیک,
تو جو مشینیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس دوران, یعنی اس ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ گھر جائیں گے
جی,
تو وہ جو اسے کمیشن دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے.
صحیح,
بلکہ سارا کا سارا نفع وہ خود لے گا.
جی بالکل,
ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سارا کا سارا نفع خود لے.
ٹھیک ہے,
اب جناب اس نے چونکہ جگہ استعمال کی ہے, مشینیں استعمال کی ہیں, تو یہ اپنی مشینوں کا کرایہ مقرر کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
کہ اتنے دن یہ میری مشینیں آپ کے پاس رہیں گی, یا یہ میری کینچی ہے, یہ سازو سامان ہے, یہ آپ استعمال کریں گے تو ان کا آپ اتنا کرایہ مجھے دیں گے.
ٹھیک ہے,
یہ اس کی گنجائش موجود ہے, उसका किराया वसूल कर सकते हैं, लेकिन दिन मुतय्यन करना जरूरी है।
ठीक है, दिन अरसा जो है वो टाइम
अरसा 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 35 दिन के लिए, 45 दिन के लिए मुतय्यन हो और किराया भी मुतय्यन हो, कितना किराया होगा।
ठीक है, अब मुझसे ये जो किराया ले रहे हैं आगे जो दुकान इन्होंने किराए पे ली हुई है,
मैंने अर्ज कर दिया कि मैंने वो सूरत बयान नहीं की है ना।
अच्छा, वो सूरत
दुकान किराए पर लेके आगे देने में मसाइल है,
उनका आसान सूरत ये है,
उनका ख्याल रखना मुश्किल है। हल तो उसका भी मौजूद है,
ठीक है,
उसका ख्याल रखना मुश्किल है। दुकान के बजाय जो मशीन है, औजार है, वो किराए पे दे जाए।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
सर ये सवाल करना चाहते हैं कि सोने के कारोबार में, जेवरात की तैयारी में, जोड़ने वगैरह में और सस्ती धात इस्तेमाल होती है, इस तरह तैयार शुदा जेवर को सोने के रेट पर बताकर फरोख्त करना कि वापसी पर इतनी धात होगी, ऐसा करना कैसा है? सही रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
ठीक है जी,
ये मनोज भाई कौन सी धात इस्तेमाल होती है?
मुख्तलिफ होती है, ये जो सवाल कर रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि हाथ के जो जेवरात बनते हैं बारीक काम के, उसमें टाका लगाया जाता है। टाके की बात कर रहे हैं कि टाका जो लगाते हैं वो सोने का नहीं होता, उसमें मिलावट ज्यादा होती है, आधे से भी ज्यादा होती है।
सोने का लगाएंगे तो टाका लगेगा नहीं?
लगेगा नहीं, वो बनता नहीं है, सबको ही पता है, उर्फ है। तो आधे से भी ज्यादा होता है, बाजू का होता है कि बराए नाम ही उसमें सोना होता है, तो लेकिन वो
टाके के अंदर,
टाके
सिर्फ टाके
जी, टाके के अंदर। बाकी जेवर के जो पुर्जे होते हैं वो तो सोने के होते हैं, जो भी तेजशुदा है। तो अब इसका क्या हुक्म होगा?
देखें, जब ये बात पता है खरीदने वाले को भी, बेचने वालों को भी, कि इस मामले के अंदर ये प्रैक्टिस है, तो फिर धोखा नहीं होगा और इस बात की गुंजाइश मौजूद है। वजह यह है कि वरना वो सोना जो है वो जुड़ेगा कैसे? सोना जोड़ने के लिए टांका लगाना तो जरूरी है,
ठीक है,
और वो टांका अगर सोना ही इस्तेमाल होगा तो टांका नहीं लग सकेगा। तो ये एक ऐसा उर्फ है जो मारूफ बात है, लोगों को पता है
जी।
और इसीलिए बाज जो सियाने लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसा जेवर लेंस में टाके कम लगे हुए हों ताकि उसमें सोना ज्यादा हो, बेचने जाएंगे तो वो टांके शायद शुमार नहीं होते।
नहीं, यही कह रहा ना कि जब वो जब यानी दुकानदार कस्टमर को दे रहा ना तो वो सोने में शुमार हो रहा है, और जब कस्टमर वापस करने के लिए आ रहा है, रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, तो फिर वो कांटों का टांकों का वजन जो है अंदाजन माइनस करता है।
तो देखे ना, फरीकैन की रजामंदी पर खरीद फरोख्त होती है। पहले एक डील हुई, उन्होंने इस बात पर रजामंदी की कि ये टांके जो ना सोने में शुमार होंगे,
ठीक है,
ये जायज।
सही।
दूसरी डील होती है, दोनों इस बात पर रजामंदी करते हैं कि टांके माइनस होंगे,
ठीक है,
ये भी जायज। यानी फरीकैन इत्तेफाक अगर कर रहे हैं, दोनों सुनते हैं, चाहे तो बेचते वक्त भी माइनस कर सकते थे,
ठीक है,
लेकिन एक शख्स कहता है मैं तो नहीं बेचूंगा,
ठीक है, इसी शर्त पर बेचूंगा मैं तो, ये सोने में शुमार हो,
सोने में शुमार हो,
ठीक है।
तो ये एक ऐसी शर्त है जिस पर उर्फ जारी हो चुका है
जी,
तो इसकी इजाजत दी गई फुकहा ने,
ठीक है, माशाल्लाह। तो अगली कॉल दीजिए, इस जवाब से मैं बहुत खुश हूँ।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया कुछ दिन पहले, तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने उसे कहा कि भाई आपकी प्रॉब्लम की मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं उसको तैयार करके आपको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है कि इस वक्त मैं पैसे नहीं लेके आया, आप मेरी दवा तैयार कर दें, मैं जब 2 दिन के बाद लेने आऊंगा तो मैं जो है वो आपको पैसे भी दे दूंगा। अब जो शख्स उसको लेके आया था मैं उसको तो जानता था, लेकिन जो मेरे पास दवाई लेने आया था मैं उसको नहीं जानता था। अब हुआ यूं कि वो शख्स 2 दिन के बाद दवाई लेने नहीं आया, हत्ता कि 2 दिन के बाद क्या वो अभी तक मेरे पास दवाई लेने आया ही नहीं। अब जो शख्स उसे लेके आया था उसने मुझे कहा है कि मैं आपको उसकी जगह पे पैसे देता हूँ। अब मैंने आपसे ये जानना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैं उस शख्स को दवा दे के उससे पैसे ले लूं, या मैं आधे खुद जो है वो आधे पैसे उससे लूं और आधा जो है वो जो मेरा नुकसान है वो मैं खुद बर्दाश्त करूं। इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा दें।
ठीक है जी,
वैसे हमारे यहाँ तो ये देखा है कि डॉक्टर आजाद दवा खुद कम बनाते हैं
जी, शाजो नादरी बना,
हाँ, कुछ ऐसे बड़े स्टोर होते हैं वहाँ कुछ नुस्खे बन जाते हैं,
रेफर करते हैं
जहाँ केमिस्ट
जी
बैठे होते हैं
जी।
बहरहाल देखें, बात यह है कि जिस शख्स ने ऑर्डर दिया है वही आपका मतलूब और मकसूद और मुलजिम है, दूसरा आदमी उसकी जगह जिम्मेदार नहीं बन सकता। दूसरे आदमी के जिम्मेदार बनने की एक सूरत फुकहा ने बयान की है, और उस सूरत में की है कि किसी पर कर्जा निकलता है, مثال کے طور پر جس آدمی نے آپ سے دوائی بنوائی اس نے آپ سے سودا کر لیا کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں یہ کام آپ کر دیں, اور اس کا یہ ایسا ہی کام ہے جیسا کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز بنوا رہے ہوں. تو ہمارے ہاں اس پر یہ ہے کہ بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے ایسے سودے کو, اور اس سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. اگر یہ حکم نہیں دیں گے تو پھر ہر دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے گا.
صحیح.
اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیانہ بھی لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بیانہ تو دے جاؤ ہمیں.
ٹھیک ہے.
تو اب یعنی یہ تو ممکن تھا کہ اگر وہ قرض دار ہے, اس کو اس نے پیسے دینے ہیں, وہ مقروض ہے یا مدیون ہے, تو کوئی دوسرا آدمی اس کی ضمانت لے.
ٹھیک.
اگر یہ نہیں دے گا تو مجھ سے لے لینا, میں اس کا ذمہ دار ہوں.
ٹھیک.
کفالت اور حوالہ دو ایسے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جب یہ پائے جائیں تو اصل کے بجائے جو جس نے اس کی ضمانت لی ہے
ٹھیک ہے
اس سے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں.
صحیح.
جب کیس خراب ہوا اور پتا چلا کہ وہ نہیں آ رہا تب یہ دوسرے شخص پر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں. دوسرے شخص پر ذمہ داری بنتی نہیں ہے.
ٹھیک.
اگر وہ اخلاقاً مروتاً از خود دیتا ہے, آپ مطالبہ نہیں کرتے, آپ اس کو آر نہیں دے آتے, آپ اس پر پریشر نہیں ڈالتے, از خود دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ایک طرح سے اس کی طرف سے گفٹ ہوگا جو آپ کو ملے گا. لیکن اس کو اتنا تو اخلاقاً کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ بندہ ہے کہاں, کہاں گیا, اس کو ریفر کرو یا اس تک یہ پہنچاؤ میرا پیغام.
بتاؤ
پیغام پہنچانے کی حد تک اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن اس آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے ساتھ آیا تھا.
ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا سوال ہے, ہم ٹیلر کا کام کرتے ہیں. تو سر ہم لوگوں سے 500 سلائی لے رہے ہیں لوگوں سے. تو مطلب کچھ آدمی کم دے کے چلے جاتے ہیں. مطلب ایک اس کا دوست آتا ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں میں نے اس سے 500 دی ہے, سلائی 500 چل رہی ہے, کچھ لوگ 500 دے دیتے ہیں, کیا اس میں مسئلہ تو نہیں ہے؟
جی
دیکھیں, کسی کے ساتھ اگر آپ رعایت کرتے ہیں تو رعایت کرنا بھی جائز ہے. اور سلائی 500 ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ریٹ ہمارا 500 چل رہا ہے اور دو چار نے یا سے زیادہ نے ریٹ کم بھی کروایا ہے, تو ایک الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے ریٹ کا فکس ہونا, بھئی یہ چیز کتنے کی ہے, اتنے کی بیچتے ہیں جی ہم, یا یہ اس کی اتنی قیمت ہے, کوئی یہ بتاتا ہے اتنی قیمت ہے. پھر کوئی ایک آدھ گاہک بارگیننگ کر کے کم کروا لیتا ہے, تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا دھوکا دیا. ریٹ 500 کا ہے, آپ 500 ہی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی بارگیننگ کرواتا ہے, کم کرواتا ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا ریٹ اب 500 نہیں رہا.
ٹھیک.
جبکہ اب 500 کا ریٹ ہے اور آپ بہت سارے لوگوں سے وصول بھی کرتے ہیں.
ٹھیک.
تھوڑا اور ذہن کو اگر منانا ہو تو آپ یوں حساب کر لیں, اگر میرے پاس 100 گاہک آئے, 51 سے میں نے 500 لیے, 49 سے میں نے کم لیے, تو غالب تو 500 والے رہے نا. جب غالب 500 والے ہی ہیں تو آپ کا 500 بتانا بالکل درست رہے گا.
ٹھیک.
اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا.
آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی
سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ پیسے دیے ہوئے ہیں کام کے لیے, تو وہ ہمیں کبھی منافع دیتے ہیں, کبھی 8,000, کبھی 10,000, کبھی 6,000, کبھی 5,000, کیا وہ صحیح ہے جائز ہے, یہ پوچھنا تھا آپ سے.
ٹھیک ہے.
ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا بس انہوں نے ایک اپنا ہی فارمولا نصب کر رکھا ہے کہ حساب کتاب جو کچھ ہو.
ٹھیک.
حساب کتاب نہیں کریں گے, اپنی بک مینٹین نہیں کریں گے, اور اس بات کا حساب نہیں لگائیں گے کہ اتنا نفع ہوا, اتنا نقصان ہوا, بلکہ اس کے بجائے جو ہے وہ لگا بندہ نفع دیتے جائیں گے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت کم زیادہ کر دیں گے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کم زیادہ کرنا یا مینٹین نہ رکھنا, اصل چیز یہ ہے کہ پراپر جو کاروبار کے اصول و ضوابط ہیں شرعی طریقے سے, اس کے مطابق وہ نفع اور نقصان کی تقسیم بندی کریں. اور ایسا کرنے والے آپ کو ڈھونڈے سے چراغ لے کے نکلیں گے نا تو کوئی مل جائے گا, شہر میں چند افراد مل جائیں گے, ورنہ تو بہت نازک صورتحال ہے. تو یعنی اس معاملے کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں اور اندھا بھروسہ نہ کریں, بلکہ اس کو کہیں کہ آپ کس طریقے سے نفع نکالتے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ 8,000 ہی نفع ہوا ہے.
ٹھیک.
یا 6,000 ہی نفع ہوا ہے, وہ فارمولا کیا ہے, کیسے حساب کتاب کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے بس میں اندازے سے کر لیتا ہوں, تو پھر آپ وہاں سے پیسے نکال لیں, اور وہاں اپنے کام کو جاری نہ رکھیں.
ٹھیک ہے جی, اس سوال کا جواب بھی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا, آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.